اب یہاں پہ آیت نمبر 143 سورت صافات میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا. تو اس کے مفسرین کہتے ہیں کہ دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام پہلے ہی جو تھے وہ اللہ کی تسبیح کرنے والے تھے، وہ غافل لوگوں میں سے نہیں تھے، بلکہ کیا کرتے تھے کہ وہ اللہ کو یاد کرنے والے تھے. وہ اللہ تعالی جو ہے اس کی تسبیح کرنے والے تھے. تو اس سے پھر مراد کیا ہے کہ جو ہو اللہ کو یاد کرنے والا خوشحالی کے دنوں میں، اچھے دنوں میں، تو جب آتی ہے اس کو مصیبت تو پھر اللہ بھی اس کو جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے، اللہ بھی پھر اس کے لیے جو ہے وہ آسانی کر دیتا ہے. تو چونکہ حضرت یونس علیہ السلام جو تھے وہ عام دنوں میں اللہ کو یاد کرنے والے تھے، تو اس لیے جو ہے اللہ تعالی نے ان پر جو ہے وہ مہربانی کی، کیونکہ وہ اللہ کو یاد کرنے والے تھے. اگر وہ خوشحالی کے دنوں میں اللہ کو یاد کرنے والے نہ ہوتے، مچھلی کے پیٹ میں جاتے وقت نہیں، عام دنوں میں جب وہ پیغمبر تھے اور دعویٰ کیا کرتے تھے، اگر وہ اس وقت اللہ کو یاد نہ کرتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو مچھلی کے پیٹ میں رہتے اس دن تک جب کہ لوگوں کو اٹھایا جائے گا، یعنی مراد روز قیامت ہے. تو چونکہ وہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے تھے، دائمًا اللہ کی تسبیح کرنے والے تھے، تو اس لیے جو ہے عام دنوں میں جب انہوں نے اللہ کی غفلت نہ کی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان پر اپنی رحمت کی. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ایک حدیث، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لڑکے، میں تجھے کچھ باتیں سکھاتا ہوں. اللہ کا خیال رکھ، اللہ تیرا خیال رکھے گا. اللہ کا خیال رکھ، تو اسے اپنے سامنے پائے گا. راحت کے وقت اللہ کے ہاں معروف ہو، یعنی اس سے تعلق جوڑ کر رکھ، وہ مشکل کے وقت تمہیں پہچانے گا. یہ مسند احمد کی روایت ہے. تو اس حدیث سے بھی ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جب خوشحالی کے دنوں میں جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو کبھی بھولتا نہیں ہے، تو جب اس شخص پر مشکل وقت آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ مدد کرتا ہے. اچھا، اس کے ایک اور معنی بھی ہیں، اور وہ معنی کیا ہیں؟ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو فوراً ہی انہوں نے اللہ کی تسبیح کرنی شروع کر دی. انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ کی تسبیح کرنی شروع کر دی. اور جب انہوں نے اللہ کی تسبیح کرنی شروع کی تو کیسے پکارا اللہ کو؟ سورۃ انبیاء میں آپ پڑھ چکی ہیں، فنادا فی الظلماتی اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو انہوں نے اندھیروں میں پکارا، سورۃ انبیاء آیت 87 میں ہے. اور اندھیرے کون سے تھے؟ پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس مچھلی کو ایک اور مچھلی نے نگل لیا تھا، تو دو مچھلیوں کا اندھیرا اور اوپر سے سمندر کا اندھیرا. تو اب جو ہے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو یاد کرنا شروع کیا. امام ابن ابی حاتم رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنے کا خیال آیا. کیا الفاظ ہیں؟ سب مل کے پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اچھا، کہتے ہیں کہ یہ دعا عرش کے نیچے جا پہنچی. فرشتوں نے کہا، یا رب، ایک کمزور سی جانی پہچانی آواز کسی اجنبی مقام سے آ رہی ہے. فرمایا، تم نے پہچانا نہیں؟ بولے، نہیں اے رب، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا بندہ یونس. فرشتوں نے کہا، تیرا بندہ یونس، جس کے مقبول عمل اور مقبول دعائیں آسمانوں پر آتی رہتی ہیں. یا اللہ، وہ راحت کے دنوں میں نیکی کرتا تھا، کیا تو اس پر رحم کر کے مصیبت سے نجات نہیں دے گا؟ اللہ نے فرمایا، کیوں نہیں. پھر اللہ نے مچھلی کو حکم دیا تو اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ چٹیل میدان میں پھینک دیا، بلکہ آپ کو، حضرت یونس کو چٹیل میدان میں پھینک دیا. تو اب کیا ہے کہ چونکہ انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی، اللہ کو مشکل میں پکارا کہ اللہ کوئی نہیں ہے، تیری ذات ہی پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، اور میں نے قصور کیا ہے، تو مجھے جو ہے وہ معاف کر دے. کا نبض نہ ہو، بس پھینک دیا اس کو، نبضہ سے ہے پھینک دینا، جیسے کسی چیز کو بہت اہم نہ سمجھنا اور اس کو پھینک دینا ہے نا، فنبض نہ ہو پھر پھینک دیا اس کو، بالعرائی میدان میں، وہ سقیم، اور وہ بیمار تھے، سقیم تھے. تو ارا کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے اور اس کے معنی ہے کھلے میدان کے. کھلے میدان سے کیا مراد ہے؟ ایسا میدان جو اڑیاں ہو، ننگا ہو. کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے اوپر نہ کوئی درخت ہے، نہ پتے ہیں، نہ سبزہ ہے، کچھ بھی نہیں. آپ اس سے یاد رکھیں، ارا کا لفظ چٹیل میدان، خالی، صاف، ننگا میدان. ہاں، تو اس کا روٹ جو ہے کیا ہے؟ اینرا واو. تو کھلا میدان جس میں کوئی درخت نہیں ہے. تو گویا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو خالی میدان میں مچھلی نے پھینک دیا. وہ ہوا سقیم، سقم سے ہے، اور آپ کو میں نے بتایا ہی تھا کہ سقم کسے کہتے ہیں؟ بیماری کو کہتے ہیں. تو حضرت یونس علیہ السلام کو کیا بیماری لگی تھی؟ کوئی آپ کو بیماری نہیں تھی، اصل بات یہ تھی کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ جسم کی کھال جیسے کچھ گل سی گئی تھی، اور آپ کے جسم پر کوئی بھی بال جو تھے وہ باقی نہیں رہے تھے، بہت زیادہ جیسے آپ کمزور سے ہو گئے تھے، بہت نحیف نزار ہو گئے تھے. تو آپ اس کا اندازہ اس بات سے بھی کر سکتی ہیں کہ جیسے ولادت کے وقت بچہ ہوتا ہے اندر سے جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، یا پھر جانور کا چوزا وغیرہ، تو کتنا کمزور ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے، ناتواں، کمزور. تو حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں بہت ہی جو تھے وہ کمزور ہو گئے تھے، بہت زیادہ جو تھے وہ نحیف تھے. وامبتنا علیہ شجرتن، اور ہم نے اگا دیا اس پر ایک درخت، اور درخت کی قسم کیا تھی؟ می یقطین، وہ یقطین کی قسم میں سے تھا. تو یقطین جو ہے یہ لفظ، اس کا روٹ تو قاف تو نونی ہے، اور یہ لفظ اسم جنس ہے. کدو کا درخت، یا پھر اس سے مراد ہے تربوز، ککڑی وغیرہ کی بیل، یعنی کدو، تربوز یا ککڑی کی بیل. یہ لفظ چونکہ اسم جنس ہے تو بیل کی قسم تھی کوئی. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں پہ چونکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو میدان تھا ارا، وہ تو خالی تھا، بالکل صاف ستھرا. اب اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے موزانہ طور پر بیل کو پیدا کر دیا، اور بیل کیسی تھی؟ اس کے پتے تھے بڑے بڑے، چوڑے چوڑے، جو حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ کر رہے تھے، اور جس کے پھل ان کے لیے بیک وقت غذا کا کام بھی دے رہے تھے اور پانی کا کام بھی دے رہے تھے. اور کدو کے بارے میں بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے پتے انتہائی ملائم، تعداد میں زیادہ اور سایہ مہیا کرنے والے ہوتے ہیں. مکھی بھی کدو کی بیل کے پاس نہیں آتی، مکھی وغیرہ بھی اس کے پاس نہیں آتی. اس کا پھل شروع سے آخر تک کھایا جا سکتا ہے، اس کے چھلکے اور بیج سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ بعض لوگ کدو کے جو بیج ہیں اس کو کھاتے بھی ہیں، اور جو اس کے چھلکے ہیں اس کو جیسے ایڑیوں کو جو ہے وہ رگڑتے ہیں، اور اس سے ٹھنڈک ہوتی ہے، اس کی تاثیر میں ٹھنڈک ہے. اور اس کے علاوہ کدو کو سبزی کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں، اور حلوہ بھی کدو کا بڑا مزے کا بنتا ہے. بہرحال اس کے بہت سے فوائد ہیں. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک جنگلی ہرنی صبح و شام آ کر آپ کو دودھ پلاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ خاص جو ہے انتظام کیا. اچھا، اس واقعے سے، یہ جو حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، آیت نمبر 143 سے آیت نمبر 146 تک، اس سے چند باتیں میرے اور آپ کے سامنے آتی ہیں. اور وہ باتیں کیا ہیں؟ کہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر جو تھے انہوں نے اپنی بستی کو اور اپنی قوم کے لوگوں کو چھوڑ دیا تھا. جب انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑا تو، اور وہاں سے وہ نکلے اپنی بستی سے، اپنے شہر سے، تو پاس ہی ساحل تھا. ساحل پر ایک کشتی یا جہاز سفر کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا، اور آپ نے جو ہے اس میں جا کر جو ہے وہ سوار ہونا چاہا. انہوں نے آپ کو سوار کر لیا، اور مفسرین کہتے ہیں کہ لوگ آپ کو پہچانتے تھے، آپ نیک بھی تھے، جانے پہچانے تھے، اور اس لیے جو ہے جو ہی آپ آگے گئے تو لوگوں نے آپ کو سوار کر لیا. اور کشتی چونکہ چلنے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی، اب کشتی جو تھی وہ چل پڑی، اور جو ہی کشتی جو تھی وہ چلی تو ہچکولے کھانے لگی، چکر کھانے لگی. تو کشتی والوں کا تجربہ تھا दो बातें थी। एक बात तो उनके जहन में ये थी कि कोई भागा हुआ गुलाम जब कश्ती में सवार हो ना, तो कश्ती ऐसे हचकोले खाती है, यानी किसी ने कोई गुनाह किया, गलती की है, इसलिए कश्ती हचकोले खा ली है। दूसरा उनकी राय क्या थी कि सामान ज्यादा हो गया है, और सामान जब ज्यादा हो जाए तो होता क्या है कि सामान को कम किया जाता है, और अगर हो वो इंसान तो अब किस इंसान को समंदर के अंदर फेंक दिया जाए, कौन इंसान जो है वो मात खाए, कौन जाए, तो कोई भी तैयार नहीं होता ना। तो अब ऐसे में क्या था कि उन्होंने कहा कि कुरा अंदाजी कर लेते हैं। तो कुरा अंदाजी में कहते हैं कि जब उन्होंने कुरा अंदाजी की तो बड़े वो हैरान हुए कि वो तो समझ रहे थे कि मुजरिम है जो इसके अंदर है। तो कुरा अंदाजी में यूनस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। एक दफा कुरा अंदाजी की तो आपका नाम निकला, दूसरी दफा कुरा अंदाजी की तो आपका नाम निकला, तीसरी दफा कुरा अंदाजी की तो आपका नाम निकला। वो आपको समंदर में फेंकना नहीं चाहते थे, इसलिए कि उनके यहाँ आप जो थे वो नेकोकार जो लोग हैं उनमें उसके तौर पर आप मारूफ थे। तो अब जो है बहरहाल कोई चारा नहीं था, आपको समंदर के हवाले कर दिया गया, और फिर एक बड़ी मछली ने आपको जो है वो निगल लिया। आप मछली में के पेट में जब चले गए तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि मछली की का पेट आपकी कब्र बन जाता। आप मछली के पेट में रहते जब उस दिन तक जबकि लोग कयामत के दिन उठाए जाएंगे, तो लोग कब्रों से उठेंगे, और जो लोग दरिया के अंदर हैं या कहीं भी डूब कर मरे हैं, दुनिया को भी नहीं पता, लेकिन वहां से वो निकलेंगे, वही उनकी कब्र है। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि कयामत के दिन उठाए जाते हैं। लेकिन किस अमल ने आपको फायदा दिया? दो बातें, एक ये कि खुशहाली के दिनों में भी अल्लाह की कसरत से जिक्र करना, तस्बीह करना, तो जो अच्छे दिनों में अल्लाह को याद करता है ना, फिर अल्लाह उसकी मदद करता है। क्यों? अल्लाह कहता है कि तुम मुझे याद करोगे, मैं तुम्हें याद करूंगा। आप सूरत बकरा में भी ये पढ़ चुकी हैं कि तुम मुझे याद करो, जो मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, जो मेरी तरफ एक कदम आता है मैं उसकी तरफ 10 कदम आता हूँ, जो चलकर आता है मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ, हत्ता कि मैं उसके हाथ पांव उसकी आंखें उसकी जबान बन जाता हूँ जिससे वो काम करता है ना। तो एक तो इसके ये मानी है। तो अमली जिंदगी में क्या असूल लेना चाहिए कि आम दिनों में, खुशहाली के दिनों में कभी अल्लाह को ना भूले। दूसरी बात ये, जो ही मुश्किल पड़ी तो फिर उन्होंने अल्लाह को याद किया, और बड़ी खूबसूरत ये दुआ है जो उन्होंने मांगी है। और ये दुआ जो है इसका तर्जुमा क्या है कि ए अल्लाह मैंने ज्यादती की है, मैंने जुल्म किया है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, और अगर तूने मुझ पर रहम ना किया तो फिर क्या है कि मैं जो हूं मैं जालिमीन में शामिल हो जाऊंगा, है ना। तो हजरत यूनस अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह ताला से ये दरख्वास्त करते हैं मछली के पेट के अंधेरों में कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, आप हैं पाक, बेशक मैंने कसूर किया है। तो अमल का ये उसूल मिलता है कि मुश्किल औकात में हम ये दुआ मांग सकते हैं, कसरत से मांग सकते हैं। इसकी कोई तादाद हमें नहीं पता चलती कि 1,25,000 दफा ही पढ़ना है, और इसका ये अंदाज भी नहीं पता चलता कि हम जो है वो क्या करें कि लोगों को जमा करें और फिर आयत करीमा का खत्म करें। बाद वो कहते हैं ये आयत बड़ी गर्म होती है, हाँ पानी गुठलियां जिस पर पढ़ते हैं ना, फिर लोग उसको पानी के अंदर डालते हैं, बहुत गर्म होती है क्योंकि फिर इससे गर्मी हो जाती है पढ़ने से ना। अजीब अजीब बहुत सी बातें लोगों ने इसके लिए बना ली हैं। तो असल बात फिर वो गुठलियों को धोना, फिर उन गुठलियों को रखना, फिर उनसे और भी क्या बातें। तो असल बात क्या है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि ये जो आयत है या ये जो दुआ है जो मुश्किल वक्त में हजरत यूनस अलैहिस्सलाम ने मांगी, हम अपनी इनफरादी जिंदगी में या इज्तमाई जिंदगी में उम्मत मुस्लिमा पर भी जब भी मुश्किल हों तो हम इसको मांगे, लेकिन जमा होकर जिस तरीके से लोग करते हैं वो तरीका हमें अल्लाह के नबी से नहीं मिलता। और सबसे बड़ी दलील क्या है कि मक्की दौर बड़ा मुश्किल दौर था, और उस वक्त भी जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है सहाबा को ये नहीं कहा कि सब जमा हो जाओ और जो है वो तुम ये आयत जो है इसका आयत करीमा करो। और ये है सूरत मक्की, मक्का में ये सूरत नाजिल हो चुकी थी, आपने सहाबा को नहीं कहा। फिर आप मदीना में गए, मुआशी बहुत तंगी थी, तब आपने सहाबा को नहीं कहा कि मेरे सहाबा आज जरा जमा ना हो जाओ कि आयते करीमा कर लें। फिर जो थे आप देख लें कि इसके मानी क्या है कि बदर बदर का मैदान था, गजवाए बदर बड़ा मुश्किल वक्त था, फिर आपने नहीं कहा कि मेरे सहाबा तुम इसको पढ़ो, नहीं कहा ना आपने। कहीं मिलती है आपको सीरत में कहीं कोई मिसाल ऐसी, या आपके सहाबा ने, आप अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह का दौर देखें, हजरत उमर रजी अल्लाह का दौर देखें, रसूल अल्लाह का पूरा मदनी दौर और मक्की दौर, कभी आपने सहाबा को जमा करके ये नहीं कहा, और ना ही आपके बाद खुलफाए राशिदीन ने कभी कहा कि इसको पढ़े। तो हम पढ़ें जरूर, जितनी ज्यादा दफा पढ़ना चाहें इसको पढ़ लें, इसका इंशाल्लाह हमें बहुत फायदा होगा और इसका हमें बहुत ज्यादा जो है वो अजर मिलेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने खुद से जो तौर तरीके बना लिए हैं वो बात जो है वो सही है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने इनकी मदद की, और फिर अल्लाह जब मदद करता है तो क्या है कि किसी की कितनी भी किसी से गलती हो जाए तो अल्लाह उसको माफ कर देता है। तो अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि मेरे बंदे को चटियल मैदान में जो है वो फेंक दो। और कहते हैं आप देखें, बाज जानवर ऐसे होते हैं कि किसी चीज को चबा कर खाते हैं, आप गाय भैंस वगैरह को देख लें, बाज ऐसे होते हैं पूरा निगल लेते हैं। अगर मछली चबा कर खाने वाला होती जानवर तो फिर क्या होता, लेकिन यह कि उसने पूरा लुकमा ही निगल लिया, चबाया नहीं। फिर मैदे के अंदर ऐसे एंजाइम होते हैं कि जिससे वो चीज गलती है, मछली के पेट में ना उसके मैदे में ऐसे एंजाइम होते हैं, एंजाइम जो है ऐसे होते हैं, ऐसे जरात पाए जाते हैं। तो इसीलिए वो सकीन थे कि मैदे के अंदर उनके पेट के अंदर जाकर आप जो थे कुछ गल रहे थे, लेकिन इससे पहले कि आप पूरी तरह ऐसा हो जाते अल्लाह ताला ने उसको हुक्म दे दिया मछली को कि इस मेरे ये बंदा है और इसको जाकर साहिल समंदर पर जो है ना वो डाल दे। और उन्होंने डाला, फिर अल्लाह ने बेल को उगाया और आप हो गए ठीक। और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास भी हो गया था, और वो गलती क्या थी कि मैंने अपनी कौम को अल्लाह के हुक्म के बगैर जो है वो क्यों छोड़ दिया, तो इसी पर तो अल्लाह ने पकड़ की थी। वारसलनाहू इला मियाते अल्फिन, और हमने फिर उसको भेजा। मियाते अल्फिन के मानी क्या है, 100 को कहते हैं और अल्फिन के मानी क्या है, 1,000 के। तो गोया के उसे 1,00,000 जो लोग हैं उनकी तरफ भेजा। तो मियाते अल्फिन, 100, अल्फिन 1,000, तो 100,000 के मानी क्या है, 1,00,000 लोगों की तरफ, और यजीदून या इससे भी ज्यादा। तो आप जो है 1,00,000 या इससे भी ज्यादा लोगों की तरफ जो है भेजे गए। आपने जाकर जो है वो लोगों को जो है वो दावत दी, फआमनू, बस वो ईमान लाए, लोगों ने फिर ईमान को कबूल कर लिया। फमत्तअनाहुम इलाहीन, तो हमने फायदा दिया उनको एक खास वक्त तक। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाकी लोगों को कौमें तौबा करें, डूबते वक्त फिरौन ने भी तौबा की, अल्लाह उनको तो माफ नहीं करता, इनकी कौम को अल्लाह ने क्यों माफ कर दिया, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अभी इनकी मोहलत का वक्त पूरा नहीं हुआ था। और दूसरी बात यह कि अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को हिजरत की इजाजत नहीं दी थी। और इनकी कौम के बारे में क्या आता है कि जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कौम को छोड़ दिया, देखा कि तवील मुद्दत तक मैंने लोगों को समझाया है और लोग जो है माने नहीं, तो आपने अपनी कौम को कहा कि 3 दिन के अंदर तुम पर अजाब आ जाएगा। मुतद्दद सहाबा और ताबईन कहते हैं कि जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बाहर ले तशरीफ ले गए, अब कौम को यकीन हो गया कि अजाब जरूर नाजिल होगा। उस वक्त उन्होंने अल्लाह ताला से तौबा की, इनके दिलों में अल्लाह ने तौबा की जो थी वो तौबा के लिए जो है अनाबत पैदा कर दी या फिर तवज्जो पैदा कर दी, और उन्हें बड़ा शर्मिंदगी हुई कि हमने अपने नबी से बदसलूकी क्यों की। अच्छा, कौम के लोगों ने फिर क्या किया, क्योंकि अभी 3 दिन की मोहलत तो हुई भी नहीं थी, अभी वो मुद्दत रहती थी उनकी, वो तो 3 दिन की मोहलत जो पीछे अंबिया ने दी थी वो तो अल्लाह ने उनको बता दिया था कि इतने अरसे के बाद अब इस कौम पर अजाब आएगा, आप यहां से निकल जाइए, अल्लाह ने इनको कहा भी नहीं था। तो उजलत से इन्होंने खुद ही ये कह दिया। कहते हैं कौम के लोगों ने फटे पुराने कपड़े पहन लिए, जानवरों के बच्चों को उनकी माओ से अलग कर दिया। जब जानवरों के बच्चों को जानवरों की माओ से अलग कर दिया जाए तो होता क्या है, उधर से बच्चे रोते हैं, उधर से जानवर भी रोते हैं, माएं भी रोती हैं। आप बकरी का जो बच्चा है या गाय का बच्चा या भैंस का बच्चा उसको अलग रहने दें, आप देखें कि एक वक्त ऐसा आता है कि दूध थनों में आता है, थन अकड़ जाते हैं और गाय जो है ना रोती है, आवाजें देती है कि मेरा बच्चा है, उधर से बच्चा बिलबिलाता है। तो बहरहाल अलग अलग कर दिया, अब बच्चे और जानवर रोने लगे। उधर से फिर इन्होंने क्या किया, खुद भी रो रो कर अल्लाह से आजी के साथ दुआएं मांगने लगे। मर्द भी रोते थे, औरतें भी, बच्चे भी रोते थे और माएं भी, ऊंट भी बिलबिलाते थे और इनके बच्चे भी, गाय भी जो थी जितनी गायें थी वो रामती थी और बछड़े भी, बकरियां भी मिनमिनाती थी और मेमने भी। ये बहुत रिक्कत अमेज मंजर था, सब रो रहे थे। चुनाचे अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत और रहमत से इनसे वो अजाब जो था वो टाल दिया जो इनके सरों पर जो था वो मंडला रहा था। तो असल में बात क्या है कि चूंकि अभी इनकी मोहलत बाकी थी, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی. اب حضرت یونس علیہ السلام آئے اور انہوں نے ان کو دعوت دی, یہ ایمان لائے, تو فائدہ دیا ہم نے ان کو ایک مقررہ وقت تک. فاستفتہم, پس پوچھو ان سے. اب یہاں پر یہ بات کہنے کے بعد جو ہے دوبارہ جو ہے وہ مخاطب کیا جا رہا ہے. کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اب جو ہے خاتمہ سورت کی آیات ہیں, سورت کا خاتمہ بھی اسی مضمون پر ہو رہا ہے جس پر آغاز ہوا تھا. آغاز کس پر ہوا تھا؟ فرشتوں پر, فرشتوں کی بندگی, ان کی اطاعت کو اللہ نے سمبل کے طور پر پیش کیا تھا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں, الوہیت میں ان کا کوئی جو ہے وہ کوئی حصہ نہیں ہے. اور اسی طرح کاہن یا جن وغیرہ وہ بھی غیب دانی کا علم جو ہے وہ نہیں رکھتے. اور اب جو ہے بالکل اختتام ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فاستفتہم, کہ ان سے جو ہے وہ پوچھو, ان سے سوال کرو. اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ فاستفتہم جو ہے اس کے معنی کیا ہیں, کہ سوال کیا جا رہا ہے اہل مکہ سے کہ ان سے پوچھو, الی ربک البنات ولہم البنون, کہ کیا تمہارے رب کے لیے تو ہے بیٹیاں اور تمہارے لیے ہیں بیٹے؟ کیونکہ اہل مکہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے, ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کیا بات کہہ رہے ہیں, کفار مکہ کا توحید کا انکار, آخرت کا انکار, اور اب یہاں پہ ان کی گمراہی, اور بدترین قسم کی سخت گمراہی تھی کہ اللہ کو صاحب اولاد کہتے تھے اور پھر یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھو, الے ربی کل بنا تو, کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں, ولا ہم البنون, اور ان کے لیے ہیں بیٹے, ام خلقنا, یا پیدا کیا ہم نے, الملائکہ, فرشتوں کو, اناثن, عورتیں, وہم, اور وہ, شاہدون, گواہ تھے. گویا کہ سوالیہ انداز ہے اللہ کا, اور اللہ تعالی جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ. کیونکہ جب انسان دعویٰ کرتا ہے کسی چیز کا, جیسے اہل مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ جب ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا تھا, جب فرشتوں کو پیدا کیا تھا, کیا تم اس وقت موجود تھے؟ ام خلقنا الملائکۃ اناثا, کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا, وہم شاہدون, اور تم موجود تھے, گواہ تھے. الا سنو, خبردار, انہم من افکہن, بے شک وہ اپنے افک میں ہیں. افک کے معنی کیا ہیں؟ کہ وہ جھوٹے ہیں, بات کو الٹ رہے ہیں, اور یہ ایسے ظالم ہیں کہ یہ افترا پردازی کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. لیقولون, البتہ وہ کہتے ہیں, ولد اللہ, اولاد اللہ کی, کہ ایسے یہ عجیب ہیں کہ جھوٹ کیا بولتے ہیں, کیا ان کا عفق ہے؟ لیقولون ولد اللہ, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے, وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اور یہ جھوٹے ہیں, یہ عفق گھڑ رہے ہیں, جھوٹ گھڑ رہے ہیں, الزام لگا رہے ہیں. اور جھوٹ کیا بولتے ہیں؟ کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. استفل بناتی, کیا پسند کی اس نے بیٹیاں؟ استفا, مصطفیٰ, اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ چن لینا, اس کی کسی کی پاکیزگی کی وجہ سے اس کو چن لینا, ہے نا؟ تو یہاں پہ کیا بات کہی جا رہی ہے کہ استفل بناتی, کیا چن لیا ہے اس نے, یعنی اللہ نے پسند کر لیا ہے, چن لیا, البناتی, بیٹیاں, علل بنین, اوپر بیٹوں کے, یعنی بیٹوں کی بجائے اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں جو ہیں وہ چن لی ہیں. اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی کیا ہیں کہ اہل مکہ اصل میں اپنے لیے بیٹے پسند کرتے تھے, بیٹیاں تو وہ چاہتے ہی نہیں تھے, اس لیے تو زندہ درگور بھی کر دیتے تھے, ہے نا؟ وہ سمجھتے تھے کہ بیٹے ہی ان کے کام آ سکتے ہیں, نا, بیٹیاں جو ہیں ان کی حفاظت کرنی پڑتی ہے, جنگ میں لڑائی کے وقت بھی کام نہیں آتی, تو اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں ان سے پوچھ رہے ہیں کہ استفل بناتی البنین, کیا پسند کی اس نے بیٹیاں بیٹوں پر, ما لکم کیف تحکمون, کیا ہو گیا ہے تمہیں, کیسے تم فیصلے کرتے ہو؟ تحکمون حکم سے ہے, یعنی کیسے حاکم ہو, کیسے جج ہو, کیسی باتیں کرتے ہو؟ افلا تذکرون, کیا تم غور نہیں کرتے, کیا تم لوگ جو ہو تم اللہ کی قدر ہی نہیں کرتے، اللہ کی قدر ہی نہیں کرتے کہ جو چیز تم اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتے، اپنے لیے بہتر نہیں سمجھتے، اور تم اس کو جو ہے وہ اللہ کے لیے پسند کرتے ہو. یہاں پہ آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ بیٹوں کو پسند کرتا ہے اور بیٹیوں کو پسند نہیں کرتا، یہ مطلب نہیں ہے. اللہ کی ساری ہی مخلوق ہے اور اللہ کو وہ سب پسند ہے جو بندگی میں اللہ کے لیے جو ہے وہ آگے نکلیں، یعنی بندگی میں نیکیوں میں اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں، وہ بیٹیاں ہوں، بیٹے ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں. کسی کا مرد ہونا یا لڑکے ہونا اللہ کے دربار میں، اس کو اللہ کے دربار میں وہ چہیتے نہیں ہیں یا زیادہ اچھا مقام نہیں ملے گا اگر بدعمل ہیں. بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں وہ نیک تو اللہ تعالیٰ کو وہی پسند ہے. اللہ کو نر اور مادہ سے، کسی کے نر اور مادہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ سب اللہ کے بندے ہیں نا، ایمان لانے والے ہیں. تو بہرحال یہ اہل مکہ کا ایک مرض تھا جو ان کے اندر پایا جاتا تھا، تو اس لیے یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو جو ہے سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کسی آسمانی کتاب میں میں نے یہ نہیں کہا کہ فرشتے جو ہے وہ میری بیٹیاں ہیں. تو مشرقین عرب کوئی تحریر ہی ایسی دکھا دے کہ جس میں یہ بات لکھی ہو، تو یہ ساری ان کی من گھڑت باتیں ہیں. ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس ہے دلیل کھلی واضح؟ سلطان کا لفظ جو ہے یہ کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ کوئی دلیل، کوئی لکھی ہوئی چیز ہے نا، سند. کوئی ان کے پاس سند ہے، کوئی تحریر جو آسمانی ہو؟ فاتو، تو جاؤ بے کتاب کم، اپنی کتاب کے پاس، ان کن تم صادقین، اگر ہو تم سچے. یعنی اگر تمہارے پاس کوئی لکھی ہوئی تحریر ہے اور اس میں یہ بات ہو کہ میں نے فرشتوں کو اپنی اولاد بنایا ہے، تو لاؤ اور مجھے لا کر دکھاؤ. صادق کی جمع ہے صادقین. اب ایک اور بات بتائی جا رہی ہے، پہلے تو فرشتوں کا ذکر کیا، اب کہا وجعلوا اور بنایا انہوں نے، ٹھہرایا انہوں نے، بینہ و بین الجنتی نصابا. تو اب جو ہے اہل مکہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ بنایا انہوں نے بینہ، اس کے درمیان، اللہ کے درمیان، و بین الجنتی، اور جنوں کے درمیان، نصابا رشتہ. اہل مکہ نے جنوں اور اللہ کے درمیان جو ہے وہ رشتہ بتا دیا. تو اہل مکہ ایک اور بات کیا کہتے تھے، اہل مکہ سے جب پوچھا جاتا کہ فرشتے تو اللہ کی بیٹیاں ہیں تو ان کی مائیں کون ہیں، تو کہتے کہ جنوں کی عورتیں جو ہیں نا وہ ان کی مائیں ہیں. ایک اور ظلم ڈھاتے تھے، جنوں اور اللہ تعالی میں دامادی اور سسرال کا رشتہ قائم کر دیتے. تو انہوں نے بنا لیا ان کے درمیان اور اللہ کے درمیان، یعنی جنوں اور ان کے درمیان، اللہ کے درمیان انہوں نے حسب نسب کا رشتہ بنایا. ولقد، اور بے شک، علمت الجنۃ، جانتے ہیں کہ جن، انہم لمحضرون، بے شک وہ پیش کیے جائیں گے، حاضر کیے جائیں گے. تو فرشتوں کے علاوہ جنوں کو بھی وہ اللہ کے ساتھ جوڑتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں کہ وہ حاضر کیے جائیں گے سے مراد کیا ہے، کہ جن جو ہیں نہ تو نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ ان کے پاس علم غیب ہے. اور اس کی بنیاد پر اہل مکہ کرتے تھے جنوں کی عبادت، ہے نا، جنوں سے ڈرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہاں اگر یہ جن ناراض ہو گیا تو پھر ہمیں مشکل ہوگی. مثلاً آپ دیکھیں کہ حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ آپ بیمار ہوئے، 2-3 راتیں تہجد کی نماز کے لیے اٹھ نہ سکے، تو ابو لہب کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگی، میں سمجھتی ہوں کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. تو وہ کیا سمجھتے تھے کہ گویا کہ آپ کو بھی کاہن سمجھتے تھے، نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ سمجھتے تھے کہ آپ کے پاس جو جن آتا تھا نا، آ کر خبریں دے کے جاتا تھا، تو اس نے چھوڑ دیا ہے آپ کو، وہ آ کے آپ کو کوئی خبر نہیں دیتا. تو ایسی باتیں وہ کیا ہی کرتے تھے، اور خود عام بھی ان کا یہی عقیدہ تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ اما یصفون، پاک ہے وہ ذات اما ان چیزوں سے، یصفون وہ جو بیان کرتے ہیں، ایک یہ کہ حسب نسب کا رشتہ فرشتوں سے یا جنوں سے، یا رسول کو برا بلا کہنا، یا پھر یہ کہ قرآن مجید کے بارے میں ان کی عجیب عجیب باتیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا عباد اللہ المخلصین، مگر بندے اللہ کے، المخلصین چنے ہوئے خاص، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ عجیب باتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا بتا رہے ہیں، مدرون کے پیچھے جو آپ نے پڑھا اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے مجرم اللہ کے حضور گرفتار کیے جائیں گے، جو بھی جس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، جنوں میں سے ہے، انسانوں میں سے ہے، شیطان ہے، جو بھی بندگی اور اطاعت کی حدوں سے نکل گیا تو کیا ہے، مہدرون، پکڑا ہوا آئے گا. بچے گا کون؟ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے جو اللہ کے بندے تھے جنہوں نے اللہ کی بندگی کی، اور فرشتے بھی اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، انسانوں میں سے اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، اور پھر جنوں میں سے بھی کچھ اللہ کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہیں، اور وہ المخلصین خاص ہیں، چنے ہوئے ہیں. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، سو بے شک تم اور جو تم پوچھتے ہو. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے اہل مکہ، پس بے شک تم، وما تعبدون، اور جس کو تم پوچھتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، نہیں تم اس پر، بفاتنین فاتن کی جمع ہے، فاتنین اسم فائل ہے، گمراہ کرنے والے، جانچنے والے. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یقین مانو، پس بے شک تم اور جن کو تم پوچھتے ہو، ما انتم علیہ، ما انتم اس کے معنی کیا ہے، نہیں تم اس پر، کہ اہل مکہ تم اور تمہارے معبود ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، بفاتنین، کہ وہ کسی ایک کو بھی بہکا دیں. فاتن جو ہے، فاتن واحد ہے، فاتنین جمع ہے، اور فاتن ہوتا ہے جو کسی کو فتنے میں ڈال دینا، فتن سے ہی ہے، کسی کو آزمائش میں ڈالنا، تو جانچنے والے. تو اے اہل مکہ، تم اور تمہارے معبود کوئی بھی، جس کو بھی تم پوچھتے ہو، ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں یا جن ہیں یا فرشتے ہیں، جس کو بھی وہ سمجھتے تھے اپنے گمان کے مطابق. تو اللہ تعالیٰ بار بار بتاتے ہیں کہ جن میری بندگی کرنے والے ہیں، میرے بندے ہیں نا، میری اطاعت کرتے ہیں. اور جو سرکش ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مہدرون کے طور پر آئیں گے. آگے سمجھ بات کی. تو تم اور تمہارے وہ معبود جن کے بارے میں تمہارا کوئی بھی عقیدہ ہے، تو وہ جو ہیں کسی ایک کو بھی بہکا نہیں سکتے. ما انتم علیہ، نہیں تم اس پر، یعنی تمہارے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے، بفاتنین، کہ تم آزمائش میں ڈالو، جانچ سکو، گمراہ کر سکو. یہاں پہ فاتنین جو ہے یہ گمراہ کرنے کے معنوں میں، آزمائش میں ڈالنے کے معنوں میں ہے. الا من ہوا سوال الجحیم، بجز اس کے جو داخل ہونے والا ہے جہنم میں، سوائے اس کے جو جہنم میں داخل ہوگا. اگر وہ آزمائش میں ڈالے گا یا تنگ کرے گا تو پھر تو اللہ اس کو جہنم میں ڈال ہی دے گا. وما منا الا لہ مقام معلوم. تو اب کیا ہے کہ یہاں سے کیا بات ہے کہ وما اور نہیں ہے منا ہم میں سے، الا مگر، لہو اس کے لیے، مقام معلوم، مقام ہے مقرر. سورہ صافات آیت نمبر 64 جو ہے اس میں فرشتوں کا یہ قول ہے کہ وما منا لہو مقام معلوم، کہ فرشتے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اور نہیں ہم میں سے مگر اس کے لیے مقام مقرر ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر فرشتے کا ایک دائرہ کار ہے، اس کی ایک خاص جگہ تک رسائی ہے. فرشتوں کی حیثیت کیا ہے، وہ ہے تابعدار، مقام معلوم، بس وہ وہیں تک جا سکتے ہیں جہاں تک اللہ تعالیٰ نے ان کو جانے کی اجازت دی ہے، اس سے وہ آگے نہیں ہو سکتے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اور فرشتوں کو مشرکین کیا سمجھتے تھے، اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، اپنا معبود سمجھتے تھے. اور آپ دیکھ لیجئے ترمذی کی ایک بڑی خوبصورت روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیا تم نے کبھی اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان نور کے 70 حجاب ہیں، اگر میں اپنے مقام سے ذرا بھی آگے بڑھنے کی کوشش کروں تو جل جاؤں. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر فرشتے کو اس کی ایک باؤنڈری بتائی ہے، اس کی ایک خاص حد ہے. کچھ فرشتے ہیں وہ عرش کے ارد گرد ہیں، کچھ ہیں وہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بارش ہواؤں پر مقرر کیا ہے، کچھ جو ہیں وہ جان نکالنے والے ہیں، کچھ عذاب دینے والے ہیں، کچھ جیسے جبرائیل علیہ السلام ہے وہ اللہ کا پیغام جو تھے وہ لے کر آتے تھے پیغمبروں کے پاس. تو بہرحال اس سے ہمیں کیا بات پتا چلتی ہے کہ اللہ نے ہر فرشتے کو اس کا ایک مقام بتایا ہے, اس کی ایک جگہ ہے جو ان کو پتا ہے. وما منا لہو مقام معلوم, اور ہم میں سے تو ہر ایک کی ایک جگہ مقرر ہے, مقام معلوم مقرر جگہ. تو گویا کہ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کی بندگی کے لیے ہماری جو جگہ طے شدہ ہے نا, بس ہم اسی پہ رہتے ہیں, اس سے آگے پیچھے جو ہے وہ نہیں ہوتے. تو یہ جو ہے یہ آیت, یہ آیت نمبر 164, اس سے جو ہے ایک خاص مضمون جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے نا. کیا پتا چل رہا ہے کہ فرشتے بھی, اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مثال دے کر بتا رہے ہیں کہ فرشتے بھی میری بندگی کرتے ہیں جن کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو. اور ابتدا میں بھی ان کو پیش کیا تھا, بتایا تھا کس لیے, نیکی کے بندگی کے سمبل کے طور پر, اللہ کی اطاعت کے طور پر. تو یہاں پہ بھی یہی بات ہے, وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ, اور ہم تو بندگی میں صف بستہ رہتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر جو ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ فرشتوں کا حال کیا ہے, کہ فرشتے جو ہیں وہ صف بستہ رہتے ہیں. اور آپ پڑھی چکی اس کے دو معنی ہیں کہ وہ صفے بنا کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں, یا پھر اس کے معنی کیا ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ پر کھولتے ہیں اللہ کی, اللہ کے حکم سننے کے لیے وہ لائن میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو اللہ حکم دیں اور فوراً ہم اس کی جو ہے وہ اطاعت کریں. تو معنی کیا ہے کہ ہم اس کی جو ہے وہ, ہم اس کے لیے صف بستہ رہتے ہیں, اس کے حکم کو سننے کے لیے اور اس کی بندگی کرنے کے لیے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ, اور ہم تو اس کی تسبیح کرنے والے ہیں, ہم تو اس کی پاکی بیان کرنے والے ہیں. مسبح کی جمع ہے مسبحون, تو اس کے معنی کیا ہیں کہ ہم جو ہیں خود اللہ کی مخلوق ہیں, اللہ کی عبادت میں, اس کی تسبیح میں, اس کی تقدیس میں ہم ہر وقت مصروف رہتے ہیں. ہم اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں جیسے کہ مشرکین سمجھتے تھے. وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ, پھر کیا ہے, اور بے شک کہا کرتے تھے, وَإِنْ کانو, اور بے شک تھے, لیقولون وہ کہتے. تو یہاں پر جو ہے وہ کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ تو پہلے کہا کرتے تھے. اور یہاں پر جو ان آیا ہے یہ بے شک کے معنی میں ہے, اور بے شک اہل مکہ پہلے کہا کرتے تھے, لو ان عندنا ذکرن, اگر ہوتا ہمارے پاس ذکر کتاب, یعنی اگر ہمارے پاس ذکر ہوتا یا کتاب ہوتی, من الاولین, سے اگلے لوگوں. تو اہل مکہ جو ہے وہ کیا کہا کرتے تھے, قریش مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ جیسے پچھلی قومیں ہیں انہوں نے تو اپنے رسولوں کو جھٹلایا ہے, وہ بڑے نالائق لوگ تھے, تو اگر ہمارے پاس کوئی اللہ کا رسول آیا تو ہم جو ہیں ہم کیا کرتے کہ ہمارے پاس کوئی کتاب ہوتی, لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ, تم ہوتے اللہ کے بندے خاص, چنے میں بندے بن جاتے. کبھی یہ کہتے کہ وہ جو پہلی قومیں گزر گئی نا ان کے پاس جیسے رسول آئے اور کتابیں آئیں, اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ہم اللہ کے بندے جو تھے وہ بنتے اور ہم اللہ کی جو ہیں وہ اطاعت کرتے. تو ذکر سے مراد جو ہے وہ کیا ہے, بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کتاب ہے, اللہ کی کوئی کتاب, یا پھر اس سے مراد ہے پیغمبر. تو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے اور آسمانی کتاب قرآن مجید کے آنے سے پہلے اور رسول کے آنے سے پہلے یہ لوگ کہا کرتے تھے, کاش کہ ہمارے پاس بھی کوئی کتاب ہوتی, ہمارے پاس بھی کوئی رسول آتا, ہمارے پاس بھی کوئی ہادی یا منذر ہوتا, جیسے پچھلی قوموں پر تورات آئی, انجیل آئی, ہمارے پاس ہوتی تو پھر ہم جو تھے وہ آگے بڑھ کر جو تھے کیا کرتے, اطاعت کرتے, ہم ساتھ دیتے پیغمبر کا, ہم کہنا مانتے. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ, بے شک یہ کہا کرتے تھے, لَوْ أَنَّا عِنْدَنَا ذِكْرًا, کہ کاش کہ ہوتا ہمارے پاس کوئی رسول یا کتاب, من الاولین, اگلے لوگوں کا, لکنا عباد اللہ المخلصین، تو ہم بھی اللہ کے خاص بندے بن جاتے. فکفروا بہی، پھر انہوں نے اس کا انکار کیا. کس کا انکار کیا؟ رسول کا انکار کیا، کتاب کا انکار کیا. فسوف یعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے. اور آپ کو پتا ہی ہے سین اور سوفا دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں ان قریب کے معنی میں، اور سین جو ہے قریب کے معنی تو دیتا ہے، لیکن کیسے قریب کے معنی دیتا ہے؟ زمانے قریب میں، کہ جلدی. اور سوفا جو ہے ہوتے تو وہ بھی قریب کے معنی ہیں، لیکن کیا ہے کہ آنے والے زمانے میں تھوڑا ٹھہر کر بعد میں، بعید کے معنی میں آتا ہے. یعنی جیسے آپ یہ کہتی ہیں کہ میں یہ کام ابھی کروں گی، تو جیسے سوفا سا کہہ لیں کہ جلدی کام کریں گی، اور سوفا جیسے دو چار مہینوں میں کروں گی، کچھ سالوں میں کروں گی، تو آپ سوفا کا لفظ استعمال کریں. سمجھ آئی؟ تو یہاں پہ کیا ہے، سوفا، فسوفا یعلمون، جلدی ان کو پتا چل جائے گا. اور اس سے مراد کیا ہے کہ جب قیامت آئے گی، جب اللہ پکڑے گا تو ان کو پتا چل جائے گا، یا کچھ عرصے میں جب اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، اور بے شک تحقیق جو ہے وہ سبقت، پہلے ہو چکا. کلمتنا، وعدہ ہمارا. لعبادنا، ہمارے بندوں کے لیے. اور بندے کون سے تھے؟ المرسلین، رسول. البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے ذریعے جو ہے وہ ہو چکا ہے. کیا؟ انہم لہم المنصورون، کہ بے شک وہ ہیں منصور. منصور کی جمع منصورون، اس کے معنی ہے جس کی مدد کی جائے. یہ سب مفعول ہے، کہ جو مدد کیے گئے، کہ ہمارے رسول جیتیں گے، ان کو فتح ہوگی اور باقیوں کو شکست ہوگی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا ہی لشکر جو ہے غالب رہے گا، اور ہمارا ہی لشکر جو ہے وہ برتر ہوگا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بات تو ہم پہلے ہی بتا چکے کہ ہمارے رسول جو ہیں وہ جیتیں گے، ہمارے رسولوں کی فتح ہوگی. اور اس کے بعد جو خاص بات ہے وہ کیا ہے، کہ جو ہمارا لشکر ہے وہ غالب ہوگا اور اس کو جو ہے وہ فتح ملے گی. تو اللہ تعالیٰ کا لشکر جو ہے، اللہ کے لشکر سے کون سا لشکر جو ہے وہ مراد ہے؟ تو اللہ کے لشکر سے جو لشکر مراد ہے، اس سے مراد ہے کہ جیسے رسول اور اس کا جو ہے وہ ساتھ دینے والے، ہے نا؟ کیونکہ رسول اور آپ کا، رسولوں کا جن لوگوں نے بھی ساتھ دیا وہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے لشکر ہے نا. اور آپ دیکھ لیجئے کہ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خیبر، غزوہ احزاب، ان سب میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا کیا، اپنے رسولوں کو جو ہے وہ فتح دی. جیسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام غزوات میں فتح ہوئی، ہے نا؟ تو یہاں پہ بھی کیا ہے کہ ہمارا ہی لشکر جو ہے وہ غالب رہے گا. جیسے سورۃ مجادلہ آیت 21 میں آتا ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، پھر اس کے بعد جو ہے فرمایا، فتول عنہم حتی ہین، بس مڑ جائیے ان سے، حتی ہین ایک مدت تک، آپ کچھ دنوں تک ان سے منہ پھیر لیجئے. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی باتیں، ان کی تکلیفیں جو ہیں، آپ ان پر صبر کیجئے. وابصرہم، اور آپ انتظار کیجئے، دیکھتے رہیے. فسوف یبصرون، آپ انتظار کیجئے. فسوف یبصرون، پس ان قریب وہ دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے؟ یعنی جلدی ان کو کیا پتا چلے گا؟ افا بعذابنا یستعجلون، کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں؟ اہل مکہ جو تھے وہ کیا کہتے تھے جب وہ انکار کرتے تھے پیارے رسول کا اور قرآن کا اور اللہ کا اور آخرت کا؟ تو اللہ کے رسول کہتے تھے کہ آپ پر عذاب آئے گا، ہے نا؟ اور اسلام کو فتح ہوگی اور آپ لوگوں کو شکست ہوگی. یا پھر کیا کہتے تھے کہ آخرت جب آئے گی تو تمہارے عملوں کی تمہیں جزا اور سزا جو ہے وہ ملے گی، ٹھیک ہے نا؟ آپ عقیدہ آخرت کے بارے میں بتاتے تھے اور یہ بتاتے تھے، کیونکہ ایسی آیتیں نازل ہوتی تھیں کہ جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوکا. تو اہل مکہ کہتے تھے پھر اچھا اسلام کی فتح کیوں نہیں ہوتی، پھر قیامت کیوں نہیں آ جاتی؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے لیے ان سے منہ پھیر لیجئے، صبر کیجئے، وابصرہم اور انتظار کیجئے، انہیں دیکھتے رہیے، فسوف یبصرون اور ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے، افا بعذابنا یستعجلون، کیا یہ ہمارے عذابوں کی جلدی مچاتے ہیں، فائزہ نزلہ بساحتہم، جب نازل ہوگا ان کے میدانوں پر، جب عذاب جو ہے وہ ان کے سہنوں پر اترے گا، تو آپ دیکھ لیجئے کہ سین و ہا یہاں پر استعمال ہوا ہے، اور اس کے معنی کیا ہے سین و ہا کے، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے میدان کے لیے، سہن کے لیے، تو اللہ رب العزت جو ہیں یہاں پر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں، یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہمارا عذاب ان کے سہن پر اترے گا، ان کے میدان پر اترے گا، فسا پس کتنا برا ہے، ہے نا، پس برا ہے، صباح المنذرین، صباح صبح سے ہے دن، منذرین ڈرائے گئے لوگوں کا، تو منذرین اسم مفعول ہے، تو یہ لوگ جن کو ڈرایا جا رہا ہے، تو جب دن وہ نکلے گا وہ دن ان کے لیے بڑا برا ہوگا، صباح جو ہے دن کے ابتدائی حصے کو کہتے ہیں، جب سورج بس نکلنا شروع ہوتا ہے، ابھی سرخی اس کی نمایاں ہوتی ہے، تو وہ دن کی ابتدا ان کے لیے جو ہے وہ بہت بری ابتدا ہوگی، کہتے ہیں کہ مسلمان جب خیبر پر حملہ کرنے گئے تو یہودی انہیں دیکھ کر گھبرا گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کے لیے گئے تو یہودی جو تھے جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو بالکل ہی وہ گھبرا گئے، تو اس وقت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، خیبر ویران ہو گیا، خربت خیبر، انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس وقت آپ نے یہ پڑھا کہ اللہ اکبر خیبر ویران ہو گیا، بلا شبہ جب ہم کسی قوم کے سہن میں اترتے ہیں تو جن لوگوں کو پہلے ڈرایا جا چکا تھا ان کی وہ صبح بہت بری ہوتی ہے، سمجھ آگی بات کی، تو یہ اس کے معنی ہے کہ پھر ان پر جو ہے وہ شکست آ جاتی ہے، پھر وہ ہار جاتے ہیں، وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِين، پھر اللہ رب العزت جو ہیں وہ فرماتے ہیں اور منہ پھیر لو، منہ پھیر لو ان سے ایک وقت تک، پھر کہا جا رہا ہے، تو پہلے کہا کہ منہ پھیر لو، پھر کہا کہ منہ پھیر لو، تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ دراصل اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صبر کیجئے، آپ تسلی رکھیے، آپ اپنا مشن ادا کرتے رہیے اور انتظار کیجئے اللہ کے فیصلوں کا، اور اللہ کے فیصلے کیا ہیں کہ الٹے خود ہی یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے رب تیرا، اور رب کیسا ہے، رب العزت، رب ہے عزت والا، رب ہے عزت والا، اما اس سے یصفون جو وہ بیان کرتے ہیں، وصف، وصف بیان کرنا ہے نا، وہ سواد فا سے ہے، تو کسی کی خوبی بیان کرنا، یا پھر اہل مکہ کیا کرتے تھے کہ شرک کرتے تھے، ہے نا، اور وہ کیا کرتے تھے، وہ باتیں بیان کرتے تھے، مختلف باتیں کرتے تھے، شرکیہ باتیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، آپ انتظار کیجئے، آپ کا پروردگار عزت کا مالک ہے، وہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہ سورت کا آخر ہے اور پوری سورت میں شرک کا رد ہے، توحید کی دعوت ہے، عقیدہ آخرت ہے، رسولوں کی کہانیاں سنائیں، سات پیغمبروں کے واقعات سنا کر اللہ تعالیٰ نے جو ہے بتایا ہے کہ جن قوموں نے جھٹلایا تو ان کا انجام کیا ہوا، تو اگر آج اہل مکہ جو ہے اللہ کی ذات صفات کے بارے میں جو ہے وہ خود سے ہی انہوں نے جو ہے وہ عقیدہ گھڑ لیا ہے اور شرک کرتے ہیں، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، آپ کا رب صاحب عزت ہے اور وہ پاک ہے جو یہ باتیں بیان کرتے ہیں، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور سلام ہے رسولوں پر، اس کے معنی کیا ہے کہ تمام رسولوں پر سلامتی ہو، کہ اپنی اپنی قوموں میں دکھ سکھ سہے، تکلیفیں برداشت کی، صبر کیا، لمبی مدت تک دعوت کی، مسلسل ان کو دعوت دی قوم کو، لیکن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام سے جو ہے وہ ہٹے نہیں، انہوں نے اللہ کی جو دعوت تھی اس کا حق ادا کیا. تو تمام رسول جو تھے وہ ہوئے کامیاب، اور جو ان کے دشمن تھے وہ ہوئے نامراد. وسلام علی المرسلین، سلامتی ہے رسولوں پر. تو معنی کیا ہے کہ رسول ہی ہیں جو کہ دنیا میں بھی جن کا نام ہے، جن کے لیے سلامتی اور برکت ہے، اور آخرت میں بھی ان کا بڑا مقام ہوگا. والحمدللہ رب العالمین، اور سب تعریف ہے اللہ کی، رب کی، جو رب ہے. اور رب کس کا ہے؟ العالمین، تمام جہانوں کا. سب تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. تو اچھی صفات، خوبیوں والا وہی تعریف کے مستحق ہے، وہی تمام کائنات کا پروردگار ہے. تو آپ دیکھ لیجئے یہ جو آخری آیات ہیں، آخری آیات یہاں سے سبحان ربک رب العزتی سے شروع ہو کر اینڈ تک رب العالمین تک، سورۃ صافات آیت نمبر 180 سے لے کر 182 تک. اس سلسلے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ میں نے رسول اللہ سے کئی بار سنا کہ آپ نماز ختم ہونے کے بعد یہ آیات تلاوت کیا کرتے تھے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ قیامت کے دن اسے بھرپور پیمانے سے اجر ملے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی ہر محفل کے آخر میں یہ پڑھا کرے. تو خاتمہ محفل کی یہ دعا بھی ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. تو یہ دعا جو ہے یہ پڑھنی چاہیے، اور اس دعا کے پڑھنے کا جو ہے وہ بہت اجر ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعاؤں کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے. اور اصل بات کیا ہے جو انسان اس دعا کے ذریعے کہتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ پیغمبر جو اللہ نے بھیجے اور جن کو کتابیں دیں اور انہوں نے پیغمبری کا حق ادا کیا، اللہ کا پیغام دیا، تو اصل بات کیا ہے کہ وہی کامیاب رہے اور باقی لوگ جو تھے جنہوں نے انکار کیا وہ مٹ گئے. اللہ نے پیغمبروں کو بچایا اور کافروں کو ہلاک کیا، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کی ثنا، اللہ کا ذکر اور اس کی عظمت جو ہے وہ بیان کرنی چاہیے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی کی عظمت ہے. تو ہم محفلوں میں مختلف باتیں کرتے ہیں نا، تو محفل کے اینڈ پہ اس کو پڑھنا، تو اس کے معنی کیا ہے کہ نام جس کا باقی رہنا ہے اور جس کا پیغام باقی رہنا ہے وہ اللہ کی ذات ہے. تو یہ تھی سورۃ صافات جو مجھے اور آپ کو جو ہے وہ پیغام دیتی ہے کہ میں اور آپ اپنا دل اور اپنا جسم جو ہے وہ اللہ کے آگے اسی طرح جھکائیں جیسے کہ باقی پیغمبروں نے جو ہے وہ جھکایا، اور جیسے کہ باقی رسولوں نے جھکایا، اور مخلصین نے، اور مومنین نے، اور قلب سلیم لے کر آنے والوں نے. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی بہترین توفیق دے، اور ہم سب کو نیکیوں میں جو ہے وہ آگے بڑھنے والا بنائے. اور اب تک کی زندگی میں میں نے اور آپ نے جو ہے جتنا وقت بھی گزار دیا، اس پر ہمیں بیٹھ کر اس کا جائزہ لینا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور اپنے عملوں کی رفتار کو تیز کرتے ہوئے فرشتوں کی طرح اللہ کی فرما برداری اختیار کرنی چاہیے. ہم فرشتے تو نہیں بن سکتے، لیکن مکمل اللہ کی اطاعت اور بندگی کی کوشش کرنی چاہیے. فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے پڑتی ہے محنت زیادہ، ہے نا. بندگی کے لیے، صرف عبادت کے لیے تو فرشتے بھی کافی ہیں، لیکن خدمت خلق کرنا، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا، اس کے لیے عمل کی ضرورت ہے. تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.